بڑا اس کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. وہاں کیا تھا؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. الفاظ وہی ہے, چاروں الفاظ قوام شہید, اللہ اور قسط. لیکن یہ کہ وہاں اس قوام کو جوڑا گیا قسط کے ساتھ, بن جاؤ عدل و انصاف پر قائم رہنے والے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والے, اور گواہ بن جاؤ اللہ کے حق میں گواہی دینے والے. یہاں فرمایا کونوا قوامین للہ, کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ اللہ کے حق میں شہداء. قوامین للہ شہداء بالقسط, اور عدل و انصاف کی گواہی. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی. اور دیکھو تمہیں نہ آبادہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا, عدل کرو, انصاف کرو. وہ اقرب للتقوی, وہ تقوی کے قریب پر ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لہم مغفرت واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہے جہنمی لوگ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان یاد کرو اللہ کی نعمت کو اور احسان کو جو تم پر ہوئی. اذ ھم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف, یعنی تم پر جارحیت کا ارتکاب کرے, تم پر حملہ کرے. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. اب یہ تو خاص واقعہ ہے پس منظر میں, ہو سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ ہی کا واقعہ ہو, کیونکہ وہ بھی سنچے میں ہوئی ہے. اور سنچے ہی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے, کہ اس وقت کس طریقے سے اللہ نے روکا ہے. اس آخری حد تک جنگ کے لیے میدان گرم ہو چکا تھا, خود حضور بیعت لے چکے تھے, بیعت علی الموت, بیعت اللہ نفر رہا, ہم نہیں بھاگیں گے, پیس نہیں دکھائیں گے, سب یہاں پر اپنی جانیں دے دیں گے. 1400 صحابہ سے حضور نے بیعت لی, ادھر سے مکے والے سنے ہوئے تھے خاتم بھی ہو جائے کٹ مریں گے, لیکن کسی مسلمان کو آنے نہیں دیں گے مکے. تو اس حد تک وہ کھینچ چال تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت حال کو ایسا بدلا کہ وہاں سنا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ھم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکفوا ایدیہم عنکم, اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا جیسے آج مسلمانوں تم سے عہد لیا. یہ قرآن ہے اللہ کا عہد تمہارے لیے, اور تورات بھی اللہ کا عہد ان کے لیے. اسی لیے دیکھیے ٹیسٹمنٹ کا لفظ آتے ہیں, عہد نامہ قدیم, عہد نامہ جدید, دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ دی نیو ٹیسٹمنٹ. یہی لفظ ہے کہ جو وہ خود بھی اختیار کیے ہوئے کہ یہ عہد نامہ ہمارے رب کا اور ہمارے یعنی خدا کا عہد نامہ, خداوند کا عہد نامہ. عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی اصطلاح اردو میں آپ نے سنی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اور ہم نے اٹھائے ان میں 12 نقیب. نقیب کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو نگرانی کر رہا ہو, دیکھ بھال کر رہا ہو, لوگوں کی حالات کی تفتیش میں رہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کسی کی کیا حالت ہے. تو یہ نقیب تھے, کیونکہ 12 قبیلے تھے, اب ایک نظام تو قائم کرتا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو اس میں 12 نقیب مقرر کر دیے گئے کہ ہر قبیلے کا ایک سربراہ ہے. وہ سربراہ تو ان کا خاندانی طور پر ہوگا, لیکن ایک دینی طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے اس قبیلے میں کام کرے. تو یہ 12 نقیب بنائے, اور عجیب بات یہ ہے کہ ٹھیک 12 ہی نقیب حضور نے مقرر کیے. بیعت ثانیہ جب ہوئی ہے, مکے کے لوگ آئے ہیں 72 افراد, بلکہ 75 کی تعداد بھی آتی ہے, 2 یا 3 خواتین اور 72 یا 73 مرد. اس وقت جو بیعت ہوئی ہے تو حضور نے 12 نقیب مقرر کیے ہوئے, اور ان میں سے 9 جو ہے وہ خزرج میں سے تھے, 3 اور. تو اٹھائے ہم نے ان میں 12 نقیب, وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے ان سے یہ فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری تائید اور نصرت تمہارے شامل حال رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نماز کو قائم رکھتے رہے اور زکات ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرتے رہے، ان کی تعظیم کرتے رہے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتے رہے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میرا بھی تم سے یہ پختہ وعدہ ہے کہ میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلك، تو جو اس کے بعد کفر کرے گا اس قول و قرار کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے. فبما نقضهم میثاقهم، اب پھر وہی آیت ہے، یہ اسی انداز کی جیسے کہ سورہ نساء میں آتی تھی، تو بسبب ان کے توڑنے کے اپنے اس میثاق کو، لعناهم، ہم نے ان پر لعنت فرما دی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ آیت سورہ بقرہ میں آئی تھی، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ کلمات کو کی تحریف کرتے، ہٹاتے ہیں ان کی جگہوں سے، ونسوا حظا من ما ذکروا به، اور بھول گئے کہ جو نصیحت انہیں دی گئی تھی یا کی گئی تھی اس سے فائدہ اٹھائیں. جو کتاب انہیں دی گئی تھی اس کو انہوں نے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم، وہ جو عہد تھا، عہد نامہ، اسے تو انہوں نے اپنی پیٹھ کو پیچھے پھیر دیا تھا. ولا تزالوا تطلعوا ولا قائمت منهم، اور اے نبی، اور اے مسلمانوں، تم ہمیشہ مطلع ہوتے رہو گے ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کے. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف آور ہوتے ہی حضور نے یہود سے معاہدے کر لیے. اب ایک ایک کر کے انہوں نے خلاف ورزیاں کی، خیانت کی، بدہدی کی، اور اسی کے نتیجے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام فرمایا، اور ایک ایک کر کے تینوں قبیلے مدینے سے نکال دیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو کبھی عہد پر قائم نہیں رہیں گے جنہوں نے اللہ کا عہد بھلایا. اے محمد، وہ آپ سے کہ وہ عہد کو کب نبھائیں گے؟ بلا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم، یہ تو ہوتا ہی رہے گا کہ آپ کو آئے دن ان کی طرف سے خیانت اور بدہدی جو ہے اس کا تجربہ ہوگا. الا قلیلا منهم، سوائے ان میں سے بہت ہی تھوڑی تعداد کے، فاعف عنهم، تو ذرا ان کو ڈھیل کیجیے. عفو کے اصل معنی ہے ڈھیل دینا، اس لیے یہ لفظ آیا ہے داڑھی کے لیے. اے کلہا، داڑھیوں کو چھوڑو، ان کے دربے نہ ہوا کرو، ان کو بڑھنے دو. یہ عفو کے معنی ہے بڑھانا. ایک تو یہ کہ فوراً کسی نے غلطی کی پکڑ لیا، ایک یہ کہ آپ نے ڈھیل دی. تو یہ ڈھیل دینا ہے عفو کا اصل مقصود. فرمایا فاعف عنہم، تو ذرا ان سے درگی کیجیے. وسفح، اور صفح کہتے ہیں قسم پوشی سے کام لینا، درگزر کرنا، دیکھا اندیکھا کر دینا. آپ نے دیکھا کسی کو غلطی کر رہا ہے، آپ نے رخ پھیر لیا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ ہے صفح. فصفح الصف الجمیل، سورہ حجر میں آئے گا کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا. ان اللہ یحب المحسنین، یقینا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ومن الذین قالوا اننا نصارا، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے عہد لیا. اب یہ عہد کون سا ہے؟ وہ نیو ٹیسٹامنٹ، اس کو وہ خود بھی نام دیتے نیو ٹیسٹامنٹ کا. یہ بھی عہد نامہ جدید ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مصادر سے اللہ تعالیٰ نے اسے لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به، تو وہ بھی بھول گئے اس سے فائدہ اٹھانا، استفادہ کرتا. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ، تو ہم نے بھڑکا دی ہے ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے. ان میں تفرقے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر ہے. وہ بہرحال ہمارے ہاں بھی بدنام سے امت مسلمہ بھی بہت ہے تفرقے میں، لیکن جتنا شدید تفرقہ یہودیوں اور نصرانیوں میں ہے اس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے. خون کے قیامت ایک دوسرے کے، جو کچھ یورپ میں ہوا جس کی وجہ سے کہ بھاگنا پڑا کثیر تعداد میں وہاں کی آبادی کو، اور امریکہ جانا پڑا، یہ سب مذہبی جھگڑے. آج بھی جو کچھ اسکاٹ لینڈ میں، آئرلینڈ میں ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ مذہبی رائٹس ہوتے ہیں، یہ ہماری چیزوں کو تو اصل میں بہت زیادہ نمایاں کر دیتے، لیکن اپنے جو حالات ہیں ان کو وہ چھپاتے. ورنہ ان کے ہاں تفرقہ جو ہے امت مسلمہ کے تفرقے سے کئی گنا زیادہ ہے. فاغرائنا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یفعلون, اور اللہ تعالی جتلا دے گا انہیں جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح کر رہا ہے تم پر بہت سی وہ چیزیں جو تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے. تم نے تو چھپایا ہوا تھا لیکن اب علم نشرہ کر دیا ہم نے ان چیزوں کو اپنے رسول محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا اب آنکھیں کیسے بند کرو گے؟ اب تو تمہارے سامنے وہ حقائق مبرہن ہو گئے, علم نشرہ ہو گئے. ویعفو عن کثیر, ابھی تو بہت سی باتوں سے وہ درگزر کر رہے ہیں. تمہاری کتنی ہی شرارتیں ہیں کہ جن کا پردہ ابھی ہم نے آڑا نہیں, چاک نہیں کیا, ابھی پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ تو تمہاری شرارتوں کی ایک بہت ہی مختصر فہرست ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. یہاں جو لفظ نور آیا ہے قرآن مجید میں, اس کا مصداق محمد الرسول اللہ ہو سکتے نحو کے اعتبار سے اور عبارت کے سیاق کے اعتبار سے. وکتاب مبین اور کتاب مبین بھی آ گئی. یہ بھی ممکن ہے کہ واؤ کو واؤ تفسیری مانا جائے, یعنی کہ کتاب المنیر ہی کو نور کہا گیا, لیکن بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واؤ عطف ہو اور یہ دو چیزیں علیحدہ ہوں. اور یہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, چونکہ آپ ہدایت کا ذریعہ ہے, منبع ہے, سرچشمہ ہے, سراجم منیرا ہے, تو اس میں قتل اوپرانے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے لیے بھی لفظ نور استعمال کیا جائے. البتہ جب اس میں آگے بات بنتی ہے نور من نور اللہ اور اس کے اندر اضافے اور اس کو بالکل جا کر حضور کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑ دینا, یہ بالکل ان کے اپنے اضافے ہیں, اس کی ذمہ داری اوپر ہے. لیکن اس آیت میں نور کے لفظ کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حق اعتبار سے ممکن ہے. یہدی بہ اللہ من تبع رضوانہ سبل السلام, یہ جو نور ہم نے بھیجا اور یہ جو کتاب منیر ہم نے بھیجی اور کتاب مبین بھیجی, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے یا دے گا ان کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتے. اور کس چیز کی ہدایت دے گا؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی. یہ سبیل کی جمع سبل, سبل السلام, سلامتی کے راستے. فَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور نکالے گا انہیں یا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف, بِإِذْنِ, اپنے اذن سے, اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ہدایت دیتا ہے یا دے گا ان کو صراط مستقیم کی طرف. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی ہے مسیح مریم کا بیٹا. دیکھیں یہاں ذرا بات سمجھ لیجیے, آپ کی تو شاید یہ گمان ہو کہ عیسائی ایک ہی قسم کے ہیں, عیسائی بے شمار قسم کے, تخلیصیں بھی ان کے ہاں دو ہیں, اور ایک اور فرقہ ہے ان کا جنہوں یعقوبیہ کہتے ہیں, جیکوبائٹس. جیکوبائٹس جو ہے وہ گاڈ انکارنیٹ کے قائل ہیں کہ اللہ نے حلول کیا ہے اور اللہ ہی نے ظہور کیا ہے مسیح کی شکل میں. جیسے ہندوؤں میں یہ اوتار کا عقیدہ جو ہے کہ کرشن چندر جی کے ذہن میں کس صورت میں اللہ ہی نے اور پرماتما ہی نے نزول فرما لیا ہے. اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے شرک کی یا باتیں ایسی کہی ہیں کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ صریح کفر ہے اور صحیح شرک ہے. تو اس طرح کا ایک عقیدہ ان کے ہاں تھا, بجائے تشریف کے ہے تو توحید ہی کے قائل, دین تو نہیں مانے انہوں نے لیکن حلول کے قائل ہیں. وہ اس کے قائل ہیں کہ یہ اوتار ہے اللہ کا, اللہ ہی در حقیقت ان کی شکل میں زمین پر آ گیا. تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو ہے مسیح ابن مریم, اللہ کی شکل میں ظہور کیا ہے مسیح ابن مریم کی شکل میں ظہور کیا اللہ. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد يهلك المسيح ابن مريم, ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کو, وہ امہ اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا. ظاہر بات ہے حضرت مریم پر تو موت آئی, اسی طریقے سے حضرت مسیح کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہلکا بلکہ یہ لکھا, اللہ اگر ہلاک کر دے اس سے حیات مسیح جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے تب بھی یہلک کا کہا ہے. اگر اللہ ہلاک کر دے گویا کہ اس وقت تک حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے, بلکہ وہ حیات جو ہے حیات مسیح اور پھر ان کا نزول یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو دلیل کے طور پر کہ جب وہ زندہ ہے اور انسانی شکل میں ہے تو انسانی شکل میں جو زندہ ہے اسے موت آئے گی, مریم کو تو موت آ چکی اور حضرت مسیح کو بھی ایک وقت آئے گا کہ موت آئے گی. وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور پھر ان پر طبعی موت وارد ہوگی. تو اب کون ہے کہ جو اللہ سے انہیں بچا سکتا ہو اس موت سے؟ پمن فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ اگر زمین میں کل جو مخلوق ہے اسے ہلاک کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی, وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار, یخلق ما یشاء, وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے, واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصاریٰ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, اور کہا ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں, بہت لاڈلے ہیں. یہی ہمارے ہاں تصور ہے امت مرحومہ اور امت مرحوم کہ ہم تو بڑی, ہم پر رحمت ہے. اب اس کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو چاہے حرام خوری کرے, جو چاہے ہم غلط کام کرے, معافیت کرے, جو کچھ بھی ہے, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے, لہذا ہمارا ایک کلیم ہے, وہ کلیم کسی طور سے بھی باطل نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس کا غلط عقیدہ. تو یہی عقیدہ ہے جو ان میں تھا, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, بڑے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں. اب اس کا جواب سنیے اور یہ سمجھیے کہ یہ جواب خود ہمیں دیا جا رہا ہے. ان فل میں ضرور سے کہیے پھر اللہ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ یہ نبو کے نظر کے ہاتھوں 600,000 جو قتل ہوئے اور 600,000 کو اسیر بنا کر لے گیا, ایسے ہی اللہ کے لاڈلے اور چہیتے تھے تو کیوں قتل ہوئے؟ یہی بات اپنے آپ سے پوچھئے کہ ایسے ہی لاڈلے تھے اللہ کے تو یہ خاتمہ کیوں ہوا ٹرین میں کہ ایک جی دفت وہاں نہیں بچا؟ کیوں ہوا یہ؟ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کیوں آئی کہ 100,000 آپ کا کریل جوان جو ہے وہ ہندوؤں کے قبضے میں چلا گیا؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا؟ اس کا اللہ نے آگے جواب دیا, بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ حقیقت یہ کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور دوسرے انسان جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے, تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. فرق ہے کووننٹ سے, کووننٹ ہے عہد نامہ, فرق تو میثاق سے ہے. اس میثاق کی پیروی کرو گے, پابندی کرو گے, ہمارے چہیتے ہو, لاڈلے ہو. اگر اس کی پیروی نہیں کرو گے, پابندی نہیں کرو گے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارا تم سے کوئی علاقہ نہیں, کوئی ہماری طرف سے تمہارے لیے کوئی ضمانت نہیں. وقالت الیہود والنصاریٰ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق, یغفر لمن یشاء, وہ بخشے گا جس کو چاہے گا, ویعذب من یشاء, اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا, وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے مابین ہے, وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والوں, قد جاءکم رسولنا, آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول, یبین لکم علی فترۃ من الرسل, جو واضح کر رہے ہیں تمہارے لیے رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہو جانے کے بعد. یہ فترت کہتے ہیں کسی چیز کے سلسلے کا ٹوٹ جانا, یہ فترت اولا کہلاتی ہے کہ حضرت مسیح کے بعد حضور تک 600 برس ایسے گزرے کہ اس دنیا میں کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر نہیں. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی, کوئی نہ کوئی رسول رہے. تو یہ پہلا یعنی وقفہ آیا, اور پھر حضور کے بعد اب یہ وقفہ ہے جو قیامت تک جو ہے آخری وقفہ ہے. اس آخری وقفے کی تمہید تھی یہ فترت اولا کہ اس میں 600 برس ایسے گزرے کہ کوئی نبی اور رسول نہیں تھا. تو اے کتاب والو, اس نبوت و رسالت کے وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے. ان تقولوا, مبادہ تم یہ کہو, ما جانا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا نہ کوئی نذیر آیا, نہ بشارت دینے والا آیا اور نہ خبردار کرنے والا آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر, تو اب آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی, صلی اللہ علیہ وسلم.
واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے. یہ وہ واقعہ ہے ایکسوڈس کے بعد, یعنی مصر سے ہجرت کے بعد سیرہ سینا میں جب آئے ہیں اور پھر کتاب بھی ان کو عطا ہو گئی, اس کے بعد انہیں حکم ہوا اللہ کی راہ میں قتال کا اور انہوں نے کورا جواب دیا. یہ وہ واقعہ تفصیل سے آ رہا ہے, اس کی طرف اس سے پہلے اشارہ آ چکا ہے لیکن تفصیلی واقعہ یہاں ہے. یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا. اذ جعل فیکم انبیاء, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بہت سے نبی پیدا فرمائے. وجعلکم ملوکا, اور تمہیں بادشاہ بنایا. یہ ایک طرح کی پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑی بادشاہی. وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین, اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے کہ جو تمام جہانوں والوں میں سے اور کسی کو نہیں دیا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں, یہ فلسطین, کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی, اللہ نے دے دی, یہ گویا کہ تمہارے لیے مقدر ہو چکی. اب ذرا کی ہمت کی بات ہے, ذرا جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں نکلو. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور مت لوٹ جانا اپنی پیٹھوں کے بل. فتنقلبوا خاسرین, تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. قالوا یا موسیٰ, انہوں نے کہا اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین, اس میں تو بڑی زوردار قوم آباد ہے, بڑے زوراور لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں, اس بستی میں, جب تک کہ وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے. مراد اس پہ کیا ہے کہ کوئی معجزہ ہی دکھاؤ جو اب تک دکھاتے رہے. لے لو اپنی لکیہ ہاتھ میں, تم نے سمندر اس سے پھاڑ دیا, تم نے چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے, اب ہمیں کاہے کو تکلیف دیتے ہو؟ ان سے لڑنے کی تکلیف جو ہے وہ ہم گوارا نہیں کر سکتے, ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, لہٰذا جاؤ. اب ان کے بعد سنیے, قال رجلان من الذین یخافون, جن لوگ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو افراد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. انعم اللہ علیہما, اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا. ان میں سے ایک تھے حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ایک طالب بن یفنہ. یہ دو افراد ہیں تورات میں جن کا ذکر آیا, یوشع کہلاتے ہیں تورات میں, یوشع, وہ یوشع ابن نون, اور دوسرے طالب بن یفنہ. ان دونوں نے کوشش کی قوم کو سمجھانے کی کہ بزدلی مت دکھاؤ, اور جو حکم مل رہا ہے اللہ کی طرف سے اب جنگ کرو. تو انہوں نے کیا کہا, ادخلوا علیہم الباب, علیہم الباب, داخل ہو جاؤ, ایک دفعہ ہمت کر کے, جرت کر کے دروازے میں گھس جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جب تم داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اللہ پر توکل کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. لیکن اس ساری نصیحت کا نتیجہ کیا نکلا, اس ساری ترغیب و تشویش کا جواب کیا دیا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ما داموا فیها, اے موسیٰ سن لو, ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے. فذهب انت وربك, کا تو جاؤ تم اور تمہارا رب, فقاتلا, اور جنگ کرو دونوں, انا هاہنا قاعدون, ہم تو یہی بیٹھے. اس کا جو رد عمل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, یہ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کی چیز, کہ اس قدر محبت تھی حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل سے, اپنی قوم سے, کہ ایک قبطی کی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا, اور ایک قبطی کو انہوں نے جو مکہ رسید کیا تھا اس نے اس کی جان نکال دی. فَبَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, یہ سورہ قصص میں آئے گا. لیکن اب اسی قوم, اپنی محبوب قوم, اپنی پیاری قوم, اپنی امت, اس کے طرز عمل سے جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس قدر بیزاری کا اظہار فرمایا حضرت موسیٰ نے, قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, پروردگار مجھے تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی کی جان کے. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, تو اب علیحدگی کر دے, جدائی ڈال دے ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان, یہ فاسقوں کی قوم جو ہے اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. یہ بیزاری ہے جو اللہ کے رسول میں پیدا ہو رہی ہے اپنی امت سے.
اس امت کی بھلائی کے لیے اور اس کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے کتنی مشقت حضرت ابو طالب کی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کسی طرح کی بیزاری محمد رسول اللہ ہم سے ظاہر فرمائے کہ یہ بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کا مذاق اڑایا, یہ کہتے کچھ رہے کرتے کچھ رہے, میرے اس کے دعوے کرتے رہے اور میری سنتوں کی جھجیاں بکھیرتے رہے, لہٰذا میرا اس سے کوئی تعلق. اور یہ آپ فرما کر گئے ہیں وہ من رب بان سنتی فلیس منی, متفق علیہ روایت ہے, جس کو میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق. لہذا حضور اگر ایسا فرمائیں گے تو انہیں اس طرح وہ فرمانے کا حق حاصل ہوگا کہ دیش ہی متدب سے فرما کر گئے. قال فإنها محرمة عليهم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس طرز عمل کی پاداش میں اب یہ عرض مقدس ان پر حرام رہے گی, 40 برس تک, یتیہون فی الارض, بھٹکتے پھریں گے اسی صحرا میں اسی سرزمین میں, یہ صحرا سینا. فلا تعصى على القوم الفاسقين, تو اے موسیٰ اب تم اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرنا جو شدائد اب ان پر آئیں گے, اب ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں اپنی اس قوم کی محبت پھر جاگے اور پھر تم اس پر مزید کڑھو کہ میری قوم کا یہ حسد کیوں ہو رہا ہے. تو یہ در حقیقت ان کے اس طرز عمل کی پاداش ہے, سزا ہے جو ہم دے رہے ہیں. تو اب افسوس نہ کرنا ان فاسقوں اس فاسق قوم کے حال پر. بارک اللہ لی و لکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك, صدق اللہ العظیم. اب یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا, حابیل اور قابیل, حضرت قرآن مجید میں ان کے نام نہیں دیے گئے. باقی یہ کیس کا جو پس منظر ہے وہ ذرا طویل ہے, اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. جس قدر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کی غرض و غایت ہے قتل ناحق کی مذمت. یہ تین گناہ ہیں جو سب سے بڑے شمار کیے گئے. ایک شرک ہے جو انسان سے نقطۂ نظر ہی کو بلند کر دیتا, دوسرے قتل ناحق, انسانی جان کا احترام نہ کرنا اور ناحق خون بہانا, اور تیسرے ہے زنا. ان تین میں سے اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے قتل ناحق کا. یہ اصل میں انسانی معاشرے کی جڑوں کو کھود دینے والی, اور اس کا جو سب سے پہلا واقعہ ہوا دنیا کی تاریخ میں, قتل انسانی کی تاریخ میں, اس کا ذکر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اور نبی ان کو سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ, یعنی تصویر کے ساتھ. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کروا رہے ہیں, اس میں کسی شروع سے بھی گنجائش نہیں. اس پر ربا قربان, جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی, نظر پیش کی, اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر. یہ قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے, قرب کے معنی نزدیک ہونا. تو اصل میں قربانی کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ایک نظر اور نیاز اللہ کی خدمت میں پیش کرنا, یہ ہے وہ قربانی جو انہوں نے دونوں نے پیش کی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر, تو وہ قبول کر لی گئی ان میں سے ایک سے اور نہیں قبول کی گئی دوسرے. اور قبولیت کی علامت کی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کسی زمن میں, کہ ایک آگ آسمان سے اترتی تھی اور اس چیز کو کھا جاتی تھی کہ جو پیش کی جاتی تھی قربانی کے طور پر. قال لأقتلنك, جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی بجائے اس کے کہ وہ پشیمان ہوتا اور اپنے گریبان میں جھانکتا کہ کیا سبب ہوا کہ اللہ نے تیری نظر قبول نہ فرمائی, وہ الٹا غصے میں آگ بھبوکا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں. قال انما يتقبل الله من المتقين, جن کی قربانی قبول ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی متقین ہی سے قبول فرماتا ہے, یعنی تمہیں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے, اس میں کوئی خامی ہوگی غلطی ہوگی اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہونا چاہیے. لئن بسطت الی یدک لتقتل ما انا بباسط یدی الیک لاقتل. اگر تم بڑھاؤ گے اپنا ہاتھ میری جانب مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں تمہاری طرف سے تمہیں قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے تو اللہ کا خوف لاحق ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے. انی اريد ان تبسط الی یدک لتقتل ما انا بباسط یدی الیک لاقتل. اگر تم بڑھاؤ گے اپنا ہاتھ میری جانب مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں تمہاری طرف سے تمہیں قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے تو اللہ کا خوف لاحق ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک, میں نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم لوٹو میرا گناہ لے کر بھی اور اپنا گناہ لے کر بھی. یعنی یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. میرا گناہ سے مراد یہ ہے کہ میرے قتل کا, میرے قتل ناحق کا گناہ, اور جو تمہارے گناہوں کی گٹلی تمہارے سر پر ہے وہ تو ہے ہی, یہ گناہ بھی تمہارے اندر تمہارے اس بوجھ میں اضافہ بن جائے. اور ایک یہ معنی بھی کہ اگر تم مجھے ناحق قتل کرو گے تو میری خطائیں جو ہیں وہ جا کے وہ بھی تم اپنے دل میں لے لو گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں بری ہو جاؤں. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتكون من اصحاب النار, اور پھر تو ہو جائے جہنمیوں میں. کذلک جزاء الظالمین, اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ. فطوعت له نفسه قتل اخیه, تو اس کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر. فقتله, تو اس نے اسے قتل کر دیا. واصبح من الخاسرین, تو وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں. فبعث اللہ غرابا, تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوے کو. یبحث فی الارض, جو زمین کو کرید رہا تھا. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُعَارِي سَوْءَ أَخِيهِ, تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. کوے کو بھیجا, اب اس سے متعدد روایات آتی ہے, تو یہ بھی کہ ایک کوا اس کی لاش جو تھی اس کو دوسرے کوے نے دبایا زمین میں, گڑھا کھود کر پہلے کھڑے دا زمین کو اور اپنے بھائی کی لاش سے دبائی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرد کھڑیدنا جو ہے زمین کا وہ ایک طرح کا اشارہ بن گیا ہو اس کے لیے, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ واقعہ ہوا تھا نسل انسانی میں, لہذا شاید ابھی ترسیل وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رہنمائی فرمائی کہ لاش کو اس طور سے زمین میں دبا دیا جائے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, اس نے کہا ہائے میری سلامت, افسوس مجھ پر, کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. فواری اصوت آتی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. یعنی یہ کہ مجھے خود یہ خیال نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے اس پرندے کو میرے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنایا. فاصبح من النادمین, تو وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا. لیکن یہ ندامت اسے اپنے اس گناہ پر نہیں تھی, ندامت اس پر تھی کہ اس نے وہ کوے سے ایک بات سیکھی جو اسے معلوم نہ تھی. ندامت یہ بہرحال یہ ہے وہ واقعہ کہ جو قتل ناحق کا ہوا ہے پہلا. اس میں حضرت حابیل کا جو کردار ہے وہ اصل میں ابھی یہ نہیں ہے کہ مداخلت اسلام میں جائز نہیں. اگر کہیں کفر کے ساتھ مقابلہ ہو, کہیں کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں حق کی حمایت میں لڑنا پڑے تو لڑنا جو ہے وہ اصلا جائز ہے. لیکن اس قسم کے معاملے میں جبکہ ایک مسلمان بھائی ہی کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ بھی ایک اعلیٰ اور برتر کردار ہے کہ انسان اپنا ہاتھ نہ اٹھائے. یہ کہ دونوں اگر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے تو حضور کی ایک حدیث میں یہ مریض بھی ہے کہ دونوں جہنمی ہوں گے, قاتل بھی مقتول بھی. تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آیا, مقتول کا جہنمی ہونا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو قتل پر تلا ہوا تھا جب وہ جنگ کر رہا تھا اپنے مسلمان بھائی سے, تو وہ بھی تو اس کے قتل پر تلا ہوا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ موقع دوسرے کو مل گیا, اس نے قتل کر دیا جس نے نہیں کیا, تو اپنی نیت کے پاداش میں وہ دونوں کو دونوں جہنمی. یہ ایک طرز عمل ہے جہاں معاملہ کسی مسلمان سے, وہاں اگر انسان اپنی مداخلت نہیں بھی کرتا تو یہ بھی یعنی غلط کام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اعلیٰ درجے کی نیکی, اور یہ وہ نیکی ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. چنانچہ اس معاملے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں تھوڑی سی ترمیم کیا کرتا ہوں, وہاں جا کر ملاقات ہوگی تو ان سے معذرت کر لوں گا, لیکن یہ کہ بہرحال میں ان کے اس شعر کو سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی غلطی ہے. وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم,
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو میں پہلے مصرے کو تجو کر تم رکھتا ہوں کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل. یعنی ان دونوں کے واقعے میں تو یقیناً وہ مناسبت موجود ہے کہ حضرت عثمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا. لوگ کہتے رہے کہ آپ ان سے جنگ کیجیے, آپ نے فرمایا کہ نہیں, کلمہ گو ہیں, میں اپنے ہاتھ کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو حابیل نے کی ہے. اور اس اعتبار سے ان دونوں میں تو مناسبت ہے, حضرت اسماعیل اور حضرت حسین کے واقعے میں تو کوئی مناسبت سرے سے نہیں. حضرت حسین کو قتل کرنے والے باغی تھے یا جو بھی تھے, فساق و فجار تھے, جبکہ حضرت اسماعیل کو ذبا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست. پھر یہ کہ حضرت حسین پھر واقعی شہید ہو گئے, جبکہ حضرت اسماعیل جو ہے اس کو قتل نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے, مناسبت حابیل اور عثمان میں, نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کہ جس شخص نے ایک انسان کو بھی قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے کے, قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا, وہ قصاص کی بات ہے, یا اور کوئی شریعت کا کوئی حکم آ گیا ہے قتل کا تو بات دوسری ہے, مرتد ہو گیا ہے تو قتل کیا جائے, یا زانی ہے شادی شدہ تو سنسار کیا جائے, وہ بھی قتل ہی کی قتل ہے. اور فساد کے لفظ, یا زمین میں فساد بچا ہوا ہے اور جنگ ہے, اس نے کسی کو قتل کیا تو بات دوسری ہے. لیکن اس کے بغیر اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا ایک انسان کو, فکان نما قتل الناس جميعا, تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر, اس لیے کہ یہی ایک جرم ہے کہ جو آگے سے پھیلتا متعدی ہوتا ہے, اور اس سے پھر جان کا احترام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ومن احیاها فکان نما احیا الناس جميعا, اور جس نے کسی جان کو بچایا اور زندہ رکھا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو بچایا اور زندہ رکھا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور ان کے پاس آئے ہمارے رسول بینات کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, اس کے بعد بھی ان کی اکثریت جو ہے, ان کی بہت بڑی تعداد زمین میں حد سے بڑھ جانے والوں پر مشتمل ہے, اسراف میں اور فساد میں منہمک ہے. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, بے شک بدلہ یا سزا ان لوگوں کی جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے, یعنی اسلامی ریاست میں جو بدامنی پھیلائیں, فساد مچائیں, قتل و غارت گری اور امن کو تہو بالا کریں, یہ ان لوگوں کے لیے. ایک تو ہے ایک فرد کا قتل کر دینا, ایک ہے کسی ایک انسان نے چوری کی ہے اس کی حدود اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ ایک عام بدامنی اور شورش پیدا کر دی جائے, راستے غیر محفوظ ہو جائیں, جیسا کہ اب ایک نقشہ خود ہمارے ملک کے اندر سامنے نظر آ رہا ہے. تو فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا, اور جو زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کی سزا سے اس یہی ہے, ان یقتلوا, کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں. یقتلوا نہیں ہے یقتلوا, قتل یقتل تفصیلا, قتل کرنا ٹکڑے کرنا, اور یسلموا, یا انہیں خرید دیا دیا جائے, چوری کہا دیا جائے, اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں سے کاٹ دیے جائیں, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں, اور یوں پاؤں من الارض, یا انہیں ملک بدل کر دیا جائے, اس علاقے سے نکال دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں تو یہ رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. ان الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ, سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں, جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. اگر تو قابو پا لیا ہے, وہ باغی ہی تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, تب تو وہ سزا کے مستحق ہیں, پھر تو توبہ کا کوئی سوال نہیں. لیکن فرض کیجئے کہ کسی نے اسلامی ریاست کے امن کو تہو بالا کیا, لیکن اس سے پہلے کہ حکومت اس پر قابو یافتہ ہو وہ توبہ کر لے, تو فرمایا اس کی توبہ جو ہے قبول ہو جائے گی. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو, زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرو, ایسے کام کرو کہ جن سے اللہ کا تقرب نصیب ہو جائے. اس آیت کو بہت غلط طریقے پر ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے, وسیلہ ایک لنک یا واسطہ اس کے معنی لے لیے گئے, حالانکہ وسیلے کے معنی عربی میں نہیں ہے. اردو میں ہم وسیلے کو اس سینس میں استعمال کرتے ہیں, لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ عربی میں ان کا سینس بالکل مختلف ہے, اردو میں مختلف ہو گیا. جیسے ذلیل عربی میں کہتے ہیں صرف کمزور کو, اور ہماری زبان میں ذلیل کے معنی کمی لیتے ہیں. ہم پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران میں, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَكُنْتُمْ أَذِلَّةً. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور کے ساتھیوں سے, صحابہ سے. اللہ نے تو بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم انتہائی کمزور تھے. اب اگر یہاں ذلیل کا ترجمہ آپ وہ کریں گے جو ہماری زبان میں مستعمل ہے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو عربی زبان میں کسی لفظ کا جو اثر مفہوم ہے اس کو معین کرنا چاہیے. وسیلہ کے معنی قرب ہے صرف. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً, اور کوشش کرو, حاصل کرو اور قریب ہو جاؤ جتنا تقرب حاصل کر سکو. جیسے قربانی کا میں نے لفظ بھی آپ کو بتایا تھا, استقربا قربانا, مال کے ذریعے تقرب ہے, ذکر اللہ کے ذریعے تقرب ہے, اور طاعات ہے, حسنات ہے, خیرات ہے, اور خاص طور پر وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اس تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے راہ میں جہاد تاکہ تم فلاح پاؤ. اپنی جان اور مال کھپانا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, ظاہر ہے اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل کوئی نہیں. اور اس سے جو تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے اللہ سے, وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی, اگر وہ ان کے پاس جو کچھ کے زمین میں ہے کل کا کل, ومثلہ معہ, اور اس جتنا ہی اور بھی مال و دولت انہیں مل جائے, لیسدو بھی من عذاب یوم القیامہ, کہ وہ فدیے میں دے کر اپنی جانیں چھڑانا چاہے قیامت کے دن کے عذاب سے, ما تقبل منہم, تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. یریدون ان یخرجوا من النار, وہ چاہیں گے کہ نکلے کسی طرح آگ سے, فما هم بخارجین منہا, اور وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے اس سے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے عذاب ہوگا قائم رہنے والا, دائم مستقل. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اور چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو, ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو, ان دونوں کے ہاتھوں کو, یعنی ایک ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. یہاں پر ایدیہما ہے, ان کے ہاتھوں کو کاٹو. جزاءً بما کسبا نکالم من اللہ, یہ سزا ہے ان کے کرتوت کی, ان کی کمائی کی, اور اللہ کی طرف سے ایک نشان عبرت ہے لوگوں کے. اب یہ آیت وہ ہے جسے غلام احمد پرویز علیہ ما علیہ اس سے عجیب طریقے سے استعمال کیا. آدھا حصہ اس کا جو ہے وہ پیش کیا, آدھا کھانے. انہوں نے یہ سمجھا, یہ بیان کیا کہ اس سے مراد اصل میں ہاتھ کاٹنا ہے ہی نہیں, مولوی لوگ سمجھے ہی نہیں مراد. مراد یہ ہے کسی شخص کو بے بس کر دینا, کہ ایسا ماحول بنا دو کہ کوئی چوری کرے ہی نہیں. یہ ہے, یہ مطلب ہے ہاتھ کاٹ دو, ان کے ہاتھ روک دو, کہ اتنی فراوانی ہو, اتنا عادل ہو, اتنی ربوبیت عامہ کا نظام ہو جائے, کسی کو احتیاج رہے ہی نہیں, احتیاج نہیں ہوگی تو چوری کرے گا ہی نہیں. چور کے ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ. حالانکہ ذرا سوچئے قرآن مجید اپنے مضامین کی کس طرح حفاظت کرتا ہے. جزام بما کسبا نکالم من اللہ, یہ الفاظ جو ہے یہ تو کسی سزا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. حالانکہ بہترین نظام ربوبیت قائم کر دینا یہ کوئی سزا کی بات تو نہیں ہے, وہ تو بہت بڑی رحمت ہوگی اللہ کی, کہ ایسا ایک عام جو رفاہ کا اور فلاح کا ایک نظام دنیا میں قائم ہو جائے, فلاحی ریاست قائم ہو جائے, فلاحی معاشرہ قائم ہو جائے, یہ رحمت ہوگی یا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوگی اور نشان عبرت ہوگا. تو قرآن مجید اپنے مضامین کی حفاظت خود کرتا ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ زبردست ہے حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح, تو جو کوئی بھی توبہ کر لے اپنے اس گناہ کے بعد اور اصلاح کر لے, فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لے گا. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم. یعنی یہ کہ سزا بھی مل گئی لیکن چوری کا ارادہ پھر بھی دل میں ہے, پھر نکلیں گے, پھر چوری کریں گے, تو یہ چیز تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کا جو اس کی سزا کا معاملہ وہ برقرار رہے گا. لیکن دنیا میں اگر کسی کو سزا مل گئی ہے, ہاتھ کٹ گیا ہے, لیکن ساتھ ہی اس نے توبہ بھی کر لی آئندہ کے لیے, تو دنیا کی سزا جو ملی وہ تو مل گئی, لیکن آخرت کی جو سزا ہے وہ معاف ہو جائے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے وہ اللہ ہی کی, جو عذاب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول, آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ کہ جو کفر میں بہت کوشاں ہیں, بڑی محنتیں کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کو پھیلانے کے لیے, لوگوں کو کفر پر قائم رکھنے کے لیے. من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم, ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے, اپنے منہ سے تو یہ کہا لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے, یعنی وہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہ نبی ان منافقین کی سازشوں سے بددل نہ ہو, گھبرائے نہیں, ان کی ریشہ دوانیوں سے غمگین نہ ہو, فکر مند نہ ہو. ومن الذین ہادوا, اور یہودیوں میں سے بھی, تو میں نے جیسا کہ اس کی آئینی کا آپس کا گٹھ جوڑ تھا منافقین کا اور یہود کا, بلکہ اندر گروتھ تھی یہ جو منافقت ہے وہ یہود ہی کے سیرے دھایا پروان چڑھی. تو یہودی ہوں یا یہ منافق ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے, ان کے دل ایمان نہیں لائے, یہ جو بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آپ کا اور اللہ کے دین کا راستہ روکنے کی, تو آپ فکر مند نہ ہو. سماعون للکذب, یہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے, یعنی جھوٹی باتیں, جھوٹی پٹیاں جو ان کے لیڈر لوگ انہیں پڑھاتے ہیں, بڑی توجہ سے سنتے ہیں, کان لگا کر سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین, اور یہ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ کی باتیں توجہ سے نہیں سنتے بلکہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے سنتے, اپنے دل کے کواڑ کھول کر نہیں سنتے, جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی محفل میں یہ آتے ہیں, بن بن کر بیٹھتے ہیں, بہت مظاہر کان لگاتے ہیں, لیکن یہ کان جو ہے یہ حق کے لیے ان کے کان بند ہیں, ان کے اپنے کان تو کھلے ہوئے صرف جھوٹ کے لیے. آپ کی بات جو یہ سنتے ہیں تو صرف اس لیے کہ جا کے اپنے لیڈروں کو رپورٹ کر لیں کہ آج کیا فرمایا اور آج کیا طے ہوا اور نئی وحی کیا آئی. لم یعقوب, وہ ان کے لیڈر جو آپ کے پاس نہیں آتے, وہ اصل شیاطین جو ہے جن کا کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ جب اپنے شیاطین ہم قالوا اننا معکم انما نحن مستهزئون, تو وہ جو ان کے رنگ لیڈر تھے جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ کر وہاں سے پلاننگ کرتے تھے اور ریشہ دوانیاں کرتے تھے, یہ منافقین جو ہے یہ ان کے ایجنٹوں کی حیثیت سے مسلمانوں کی زمین کے اندر آ کر شامل ہوتے ہیں. یہ وہ کلمات کو ہٹاتے ہیں ان کی جگہوں کے تعین کے بعد, کلام الہی میں جو بات جس جگہ ہے وہاں سے کہیں اور ہٹا کر الفاظ کے رد و بدل سے وہ بانی بدل دیتے ہیں. یقولون ان اوتی تم ہادا فخذوہ, وہ جب آتے ہیں آپ کی محفل میں تو پہلے سے یہ طے کر کے آتے ہیں, کوئی مقدمہ ہے کوئی جھگڑا ہے, کہ اگر تو وہ یہ فیصلہ دے تو قبول کر لینا, فإن لم تطعوا فاحذروا, اور اگر وہ نہ دے نہ دیے جائیں تو پھر یہ کہ قبول نہ کرنا, اس سے بچنا, کوئی کلمی کترانے کی کوشش کرنا. ومن یرید اللہ فتنته فمن تملک له من اللہ شیئا فلن تملک له من اللہ شیئا, اور جس کو فتنے میں ڈالنے کا اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو, اے نبی آپ کو اس کے بارے میں کوئی اختیار اب حاصل نہیں رہا, آپ کتنا ہی چاہیں کہ یہ باز آ جائیں, کتنا ہی چاہیں کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہر ہو چکی, مہر تصدیق ان کی گمراہی کی اور فتنوں میں وہ مبتلا کر دیے گئے, تو آپ کی اب کوئی کوشش اور آرزو جو ہے ان کے حق میں وہ کامیاب نہیں ہوگی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے, لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرت عذاب العظیم, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب, بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے. اکالون للسحت, بہت کھانے والے ہیں دھڑلے کے ساتھ حرام کو. فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ, پھر اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ چاہیں تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا کیجیے, اور اعرض عنہم, یا آپ ان سے پہلو تو ہی کیجیے, وقت ضائع نہ کیجیے ان کی باتیں سننے میں اور فیصلے کرنے میں, اس لیے کہ ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں, وہ صرف آپ کو کہیں جتلانا چاہتے ہیں. فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, اور اگر آپ اعراض فرمائیں گے ان سے اور ان کے مقدمات اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اور اگر آپ ان کا مقدمہ قبول کر لیں اور اس کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ آپ قبول اختیار فرما لیں, تو پھر فیصلہ کیجئے ان کے مابین قسط کے ساتھ, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, یقیناً اللہ تعالیٰ کو عدل و انصاف کرنے والے محبوب ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَ کا, اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں, یعنی اصل میں ان کی نیتیں خراب ہیں. کیفا یو حق کے منہ رکھا ان لہم التورات ہو, حالانکہ ان کے اپنے پاس تورات موجود ہے, فیہا حکم اللہ, جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک, پھر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد. اصل میں خاص طور پر زنا کا مقدمہ ایسا آیا تھا کہ جس میں ان کے کسی بڑے شخص کے اوپر حد آتی تھی رجم کی, تو وہ اس امید میں حضور کے پاس لے آئے کہ شاید ان کے ہاں جو ہے اگر مقدمہ ہم لے جائیں تو رجم سے بچ جائے, حالانکہ تورات میں وہ رجم کی سزا موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاں پہ یہ سزا ہے, اس سے وہی سزا جو ہے وہ ملے گی. تو انہوں نے کہا نہیں, تورات میں تو نہیں ہے یہ سزا. تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ تورات اور پڑھو. وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ جہاں وہ آیت تھی وہاں ایک شخص نے ہاتھ رکھ دیا تھا, وہاں سے ہاتھ ہٹایا گیا تو اس کے نیچے وہ آیت پڑھ دی. تو ایسی شرارتیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیسے آپ کو حتم بناتے ہیں, اصل میں نیتیں نیتوں میں خلل ہے. حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں حکم اللہ ہے, پھر اس کے باوجود وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. فما اولئک بالمومنین, اور یہ لوگ ہرگز مان کر دینے والے نہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور, ہم نے ہی نازل فرمایا تھا تورات کو اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. یحکم بہ النبیون, اس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے انبیاء کرام. الذین اسلموا, وہ کہ جو خود اللہ کے مطیع فرمان تھے. للذین ہادوا, ان کے لیے کہ جو یہودی ہوئے, یہودیوں کے فیصلے اللہ کے نبی اس تورات کی روشنی میں چکاتے رہے. اور نہ صرف اللہ کے نبی بل ربانیون والاحبار, بلکہ اللہ والے صوفی لوگ اور علماء یہود نبی, ظاہر بات ہے ان کی بڑی طویل تاریخ ہے. آپ پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں بار بار آیا ہے اور سورہ آل عمران میں خاص طور پر, کہ یہ اچھے لوگ بھی ہیں, آج تک بھی ہیں حضور کے یعنی بعثت کے وقت تک, تو پہلے ان کے اچھے زمانے گزرے. کہ اس تورات کی اور ان کی جو تاریخ ہے وہ بڑی روشن ہے. اللہ کے نبی اس کے ذریعے فیصلے کرتے رہے اور اللہ والے بہت سے لوگ اس کے ذریعے فیصلے کرتے رہے, اور بڑے بڑے علماء, احبار کہتے ہیں حبر کی جمع ہے, بہت بڑا عالم. بے مستحفظوا من کتاب اللہ, بسبب اس کے کہ وہ حافظ اور محافظ بنائے گئے تھے کتاب اللہ کے, یعنی تورات ان کے حوالے کی گئی تھی کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے, تمہیں پہرا دینا ہے. قرآن مجید کا معاملہ مختلف ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, لیکن یہ کہ اور علماء اسلام جو ہے یقیناً وہ بھی اس کے محافظ قراء ہیں, حفاظ ہیں, وہ بھی حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ بنے. لیکن یہ کہ تورات کی حفاظت کا خصوصی ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا, لہذا حفاظت کوئی کی کل کس کے ذمہ رہ گئی؟ علماء یہود کے ذمہ. تو بے مستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء, اور وہ اس پر گواہ تھے, نگران تھے. فلا تخشوا الناس واخشوني, تم لوگوں سے مت ڈرو اے مسلمانوں, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واخشوني, اور اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, اور مت خریدو, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کتاب جو ہے انہیں اہل کتاب سے. فلا تخشوا الناس واخشوني, تو مت ڈرو انسانوں سے, ڈرو مجھ سے. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, اور مت خریدو, یا یوں کہیے کہ مت فروخت کرو میری آیات کو حقیر کی قیمت کے رقم. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو نہیں فیصلہ کرتا اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو وہی تو کافر ہے. اب یہ آیت تین مرتبہ آئے گی, دیکھیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لیکن اس کو پڑھتے ہوئے پھر میں عرض کروں گا کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس طرح یہود کے بارے میں کہی جا رہی ہے, اس لیے تو بالکل کاملتاً خود ہم پر منطبق ہو رہی ہے. کہاں فیصلے ہم کرتے ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق, کہاں ہے وہ حدود اللہ, کہاں ہے ان کا اجرا, کہاں ہے وراثت کا وہ قانون, ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وراثت کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم سب پر یہ دفاع جو ہے یہ عائد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں آئی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق, شریعت کے مطابق, وہی تو کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور لکھ دیا تھا ہم نے ان پر, طے کر دیا تھا, عائد کر دیا تھا. فیہا, اس میں یعنی تورات میں, ان النفس بالنفس, جان کے بدلہ جان سے ہوگا. والعین بالعین, اور آنکھ کا بدلہ آنکھ, کسی نے کسی کی آنکھ چھوڑ دی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ چھوڑی جائے گی. والانف بالانف, اور ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن, اور کان کے بدلے کان. والسن بالسن, اور دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص, اور زخموں کا بھی بدلہ ہوگا. فمن تصدق به فهو كفارة له, تو جو کوئی معاف کر دے, صدقہ کرے, تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اگر کسی اپنے بھائی کو اس نے معاف کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی تو ظالم ہے. اور ظالم غلط قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مشرک کے بارے میں آتا ہے, وہی مشرک ہے. وقفنا على آثارهم بعيسى ابن مريم, اور ان کے پیچھے ہم نے اٹھایا انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو, یعنی یہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے, ان کی آخری کڑی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ بھی خاتم النبیین ہے لیکن سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے, وہ جو طویل زنجیر ہے جو چلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اس کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ.
اور خاتم النبیین مطلقاً وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقفنا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ, وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی. فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. ومصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ, اور وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے موجود ہے تورات میں سے. وموعظت و ہدم و موعظت للمتقین, اور وہ ہدایت و رہنمائی ہے اور نصیحت و موعظت ہے اہل تقویٰ کے لیے. ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ, اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلے کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق تو وہی ہے کہ جو فاسق اور نافرمان ہے. وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ, اور اے نبی, اب گویا کہ اس سلسلے کی تکمیل ہو رہی ہے, تورات کا ذکر, انجیل کا ذکر, اور نازل فرمائی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب, یہ قرآن حق کے ساتھ. مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب, کہ جو تصدیق کرتی ہے کتاب میں سے جو بھی اس کے سامنے موجود ہے, تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی, اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی, سب کی تصدیق. ومہیمناً علیہ, اور اس پر نگران ہے اور محافظ, یعنی قرآن مجید اب وہ حافظ ہے جملہ کتب سابقہ کا, اس میں جو جو تحریفیں ہوئی ہیں قرآن نے ان کا پردہ چاک کر دیا, قرآن نے ان کی تمام تحریفوں کی تصدیق کر دی. تو یہ گویا کہ اب یہ ہے نگہبان اور یہ ہے محافظ ان کتابوں کا. فحکم بینہم بما انزل اللہ, اے نبی, اب آپ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. ولا تتبع اہواہم, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. اما جاءک من الحق, اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس چیز سے منحرف نہ ہو کہ جو آپ کے پاس آئی ہے حق میں سے. یہ کل جاننا بالکل شرعت و منہاجا, تم میں سے سب کے لیے ہم نے شریعت اور ایک راستہ معین کر دیا ہے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا, اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم, لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے, اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آزمائے تم سب کو اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی ہے. تورات دے کر انہیں آزمایا, انجیل دے کر انہیں آزمایا, اب قرآن دے کر اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اس کا حق ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے. فاستبقوا الخیرات, تو اے مسلمانوں تم نیکیوں کے لیے دوڑ لگاؤ, تم تہیا کر لو کہ تمہارا رخ ہوگا نیکیوں کی طرف, بھلائیوں کی طرف, خیرات اور حسنات کی طرف. اللہ مرجعکم, اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, جمیعاً تم سب کو. فینبئوکم بما کنتم فیہ تختلفون, تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم اختلاف کرتے رہے تھے. وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اے نبی, فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ, اور بچتے رہیے ان سے, ہوشیار رہیے, مبادہ وہ آپ کو بجلا نہ دے اور بہکا نہ دے. عَن مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, کسی اس جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے اس میں سے کسی چیز سے, یعنی ان کا دباؤ آپ پر پڑے یا کسی چال کے ذریعے سے وہ آپ کو قرآن مجید میں اتری ہوئی کسی شے سے منحرف کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے, تو آپ جمے رہے, ڈٹے رہے, اور پوری طریقے سے چوکس رہے. واحذر ہو, حضر کے معنی ہوتا بچنا, ان سے بچتے رہیے, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے اور اپنی نرمی کی وجہ سے کہیں جو ہے ان کے زیر اثر آ جائے. باز اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ, تو اگر وہ پیٹ موڑے, رو گردانی کرے, فَاعْلَمْ, تو آپ جان لیجئے, اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کے اوپر مصیبت نازل کرے اور انہیں اسی فتنے کے اندر مبتلا کیے رکھے. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور انسانوں کی تو بہت بڑی تعداد فاسقوں پر مشتمل ہے. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ فمن احسن من اللہ حکما, اور اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہوگا؟ لقوم یوقنون, ان لوگوں کے لیے کہ یقین کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہودیوں اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اولیاء کہتے ہیں دوست, دلی دوست, جس پر کچھ بھروسہ ہو, جس پر کچھ توکل انسان کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, جس کی مدد کی امید میں رہتا ہے, جس کی حمایت طلب کرتا ہے. تو یہ رشتہ جو ہے, ایک ظاہری مدارات مہذب انداز میں ملنا, یہ بات بھی بہت دوسری, لیکن یہ کہ دلی تعلق اور اس طرح کا رشتہ ولایت جو ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض.
یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, ان میں ہے گٹھ جوڑ, یہ ایک ہی پہلے کے چچے بچے.
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ,
اور جو کوئی تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا.
اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا.
فَتَرَى الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ,
تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو
جو نام ہے بنا